ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
تمہیں دی اپنے خزانوں محبوب کیا مالک و مختار بنایا, محبوب کیا مالک و مختار بنایا.
اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
میر بھٹی بات کر رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ سسٹر ہے میری, اس کا جو میاں نا اس کو ٹائم نہیں دیتا, ملتا ہی نہیں ہے وہ, مطلب وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں, تو اس کے لیے کچھ بتا دیں کیا کرنا ہے, مطلب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خادم حسین اطاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں رات کے وقت جو ہے وہ کسی نے ماں گوشت اور انڈے وغیرہ دیوار پر پھینکے ہیں, اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کی کوئی پایا وغیرہ یہ قسم کا جادو وغیرہ اس میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے. نام میرا خادم حسین, میری والدہ کا نام علا جی.
میرا نام ممتاز ہے, میری والدہ نا رشید بیگم ہے, سال ہو چکے ہیں شادی ہیں, بال بچے نہیں.
میرا نام احمد نواز, والدہ کا نام پٹھانی. میرا مسئلہ یہ کہ کاروبار میں بہت پریشانی ہے, دکان ہے وہ کم چلتی ہے, اس لیے استخارہ کرنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, کوئی جادو دونا ہے یا کوئی ویسے قدرت آزمائش.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ میری ہمشیرہ کی شادی ہو گئی ہے لیکن وہاں ان کے شوہر اور ہمشیرہ کے درمیان محبتیں پیدا نہیں ہو پا رہی ہیں, آپس میں نہ اتفاقیاں, کھچاؤ, ٹائم نہیں دیتے ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آپ کی ہمشیرہ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے, میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں, لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں اور نفرتیں ختم ہو جائیں, اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیں آپ. پھر آپ اپنی ہمشیرہ کو بتا دیجئے گا کہ آپ کی ہمشیرہ عشاء کی نماز کے بعد یا مؤمنو, اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے, یا مؤمنو 1100 بار اول و آخر 3-3 بار درود شریف پڑھ کر یہ تصور جمائیں کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میرا شوہر عرش کے نیچے ہے. پھر تصور میں شوہر کے اوپر پھونک ماریں, بات چیت کیے بغیر سو جائے, انشاءاللہ عزوجل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے خادم حسین نام بتایا تھا اپنا. خادم حسین بھائی, آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ گھر میں رات کے وقت دیوار پر کسی نے انڈے رکھ دیے ہیں اور گوشت وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے, تو آپ نے کہا کہ دیکھیں کسی نے ہم پر کوئی عملیات یا جادو ٹونا وغیرہ تو نہیں کروا دیا. خادم حسین بھائی, آپ کا آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات, کوئی بندش, کوئی اثرات کا اشارہ بالکل بھی نہیں آیا. یہ اتفاقی کوئی ایک امر ہو گیا ہوگا, کسی نے رکھ دیا ہوگا, کسی نے شرارت کر دی ہوگی, حسن زن کا کوئی پہلو نکالیں, باقی کوئی عملیات نہیں آپ پر, آپ کے گھر والوں پر کوئی عملیات وغیرہ کا اشارہ بالکل بھی نہیں آیا. بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھر والے محفوظ رہیں عملیات سے, اثرات سے اور جادو وغیرہ سے, ہماری ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت رہے, تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. جادو سے حفاظت کا روحانی علاج مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے. آپ کو چاہیے خادم حسین بھائی, آپ روزانہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات نام روزانہ آپ پڑھ لیا کریں, وہ یہ یا محییو یا ممیتو یا محییو یا ممیتو یا محییو یا ممیتو. جو کوئی روزانہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے صفات نام پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل جادو اثر نہیں کرے گا. اس کے بعد ممتاز بھائی, آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ شادی کو 1 سال ہو چکا ہے اور اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, آپ کا استخارہ کیا گیا, استخارے میں فی الوقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی عملیات بندش کا اشارہ نہیں آیا. اولاد کے حصول کے حوالے سے روحانی اللہ سماعت فرمانے, ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری او, اللہ تعالیٰ کا صفات نام یا باری او یا باری او 10 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں, ان شاء اللہ عزوجل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اس کے بعد احمد نواز بھائی, آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ کاروبار میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں, دکان نہیں چلتی, کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا, آپ کا استخارہ کر دیا گیا, استخارے میں کوئی جادو کا اشارہ نہیں آیا, کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا, صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے آپ کی دکان پر, آپ روحانی علاج سماعت فرما لیں. مدنی پنسورہ کے بعد فیضان بسم اللہ شریف میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ کی جو دکان جو چل نہیں رہی, آپ ایسا کیجیے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں, انشاءاللہ عزوجل وہاں شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور دکان میں خوب برکت ہوتی رہے گی اور آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اعجاز اطہاری عطار پور باب الاسلام سے عرض کر رہا ہوں, ہماری فرمائش ہے کہ ہمیں کلام سنا دیں, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے.
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, میری آنکھ میں سمانا, میرے آقا میری آنکھ میں شمع نہ میرے آقا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور میری فرمائش ہے سوئے طیبہ جانے والوں حاجی مشتاق عطاری کی آواز میں یہ سنا دیجیے.
سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری
اسلامی بھائی کا یہ میسج موصول ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی اعلی حضرت کا کلام جس میں یہ مصرع ہے مدحت رسول اللہ کی وہ سنا دیں.
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.
بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ.
امام جب قراءت بلند آواز سے کرے یا آہستہ مقتدی کا چپ رہنا یہ واجب ہے. قراءت کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا, یعنی جو اذکار واجب ہوتے ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہوں گے. امام صاحب نے تلاوت کی تو تلاوت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام کے پیچھے تلاوت نہیں کریں گے. اب امام صاحب کی تلاوت کی آواز ہم تک پہنچے یا نہ پہنچے یا امام صاحب تلاوت ہی نہ کریں. ظہر کی نماز بلند آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی, عصر میں بھی نہیں کی جاتی, دونوں عید کی نمازیں, جمعہ کی نماز, اسی طرح مغرب عشاء فجر یہ نماز وہ ہیں جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. اب امام صاحب نے بلند آواز سے قرات تو کی, آپ کو آواز نہیں آئی, تب بھی آپ بلند آواز سے قرات نہیں کریں گے. اور امام صاحب ایسی نماز ہے جیسے ظہر عصر میں قرات بلند آواز سے نہیں ہوتی, آپ تک نہیں پہنچی, تب بھی واجب ہے کہ آپ قرات امام صاحب کے پیچھے نہیں کریں گے. اچھا, باقی واجبات آپ کو ادا کرنے ہوں گے, مثلا التحیات, آپ کو ایک ایک لفظ پڑھنا ہے التحیات کا, تو اب التحیات آپ کو پڑھنی ہوگی, قعدہ اولا میں بھی پڑھنی پڑے گی, یہاں تک کہ امام صاحب نے مثال چار رکعت والی نماز تھی, اب امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ جو ہیں وہ ابھی آپ نے قعدہ پورا ہی نہیں کیا, قعدہ پورا نہیں کیا, تو اب ایسی صورت میں آپ التحیات مکمل کریں گے. جب التحیات مکمل ہو جائے گی پھر آپ کھڑے ہوں گے. اب اس میں بھی بعض اسلام بھائی کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً کھڑے ہونے کی کرتے ہیں. اب اگر ایسے موقع پر التحیات چھوڑ دی, آپ نے ادھوری پڑھی, تو یہ جان بوجھ کر آپ نے ایک واجب چھوڑ دیا اور آپ کی نماز یہاں مکروہ تحریمی ہوگی. یہ نماز اس طرح کرنا درست نہیں, بلکہ واجب یہ ہے کہ آپ التحیات پوری پڑھیں گے. امام صاحب رکوع میں جائیں, سجدے میں جائیں یا سلام پھیر لیں, التحیات پوری کر کر ہی آپ پیچھے پیچھے چلتے چلتے آئیں گے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مائک کی آواز نہیں پہنچی, ہم یہاں تھے امام صاحب وہاں پہنچ گئے, ہم سجدے میں رہے اور امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں, یا ہم قعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب اگلی رکعت کے رکوع اور سجدے کی طرف چلے گئے. تو ایسے معاملات میں گھبرانا نہیں چاہیے. ایک اصول یاد رکھیں گے, وہ آپ کے لیے بہت آسان رہے گا. آپ نے اپنی نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح نماز ہوتی ہے. بھائی قعدے کے بعد آپ قیام کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ قعدہ اولا ہے, دو رکعت کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں یا تیسری رکعت میں ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ قیام کرتے ہیں. کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کون کون کھڑا ہوتا ہے تیسری رکعت کے لیے؟ سب کھڑے ہوتے ہیں نا. اب امام صاحب مثال کے طور پر ہوا یہ کہ آپ کو قعدہ اولا میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لائٹ چلی گئی, امام صاحب نے تکبیر کہی, آپ کو آواز نہیں آئی, وہ قیام میں چلے گئے, پھر اس کے بعد وہ رکوع میں چلے گئے. اب جب رکوع میں چلے گئے تو فرض کیجئے مکبر نے تکبیر کہی, آپ کو پتہ چل گیا کہ اب امام صاحب رکوع میں چلے گئے, تو اب ہماری ایک تعداد کیا ہوتی ہے؟ قعدے سے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتی ہے. اب فرض چھوڑ دیتے ہیں قیام. اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنا کوئی اسٹیپ نہیں چھوڑنا. امام صاحب اگلی رکعت کے سجدے میں پہنچ گئے, آپ کھڑے ہو آرام سے, قیام کریں, رکوع کریں, قوما کریں, پھر سجدے میں جائیں. امام صاحب آگے آگے جا رہے ہیں, آپ پیچھے پیچھے پوری نماز پڑھتے پڑھتے آئیں گے. اگر آپ کا یہ انداز ہوگا اور یہ اصول یاد رہے گا تو اس میں آپ کی نماز بہت ساری غلطیوں سے بچ جائے گی. اب امام قعدے میں تھے اور آپ کھڑے ہو گئے قیام میں, اب آپ کے لیے حکم ہوگا پیچھے آئیں. امام صاحب سے متابعت میں رہتے ہوئے, آپ نے ان کی پیروی میں رہتے ہوئے یہ سارے کام کرنے, امام سے آگے نہیں بڑھنا. امام سے پیچھے ہو گئے تو ایک ایک اسٹیپ پیچھے کرتے کرتے آئیں گے, امام سے آگے ہو گئے تو ریورس گیئر لگا کر پورے اسٹیپ پیچھے سے آگے تک لے کر آئیں گے. یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی تو یہ آواز کے جتنے بھی مسائل ہیں سب حل ہو جائیں گے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا, تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
جو عوام میں جملہ مشہور ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے, یہ کہنا کیسا؟ اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟
امید پر دنیا قائم ہے کہنے میں حرج نہیں ہے, یعنی کہ اگر امید ختم ہو جائے نا وہ دنیا ختم ہو جائے, آس لگی ہوتی ہے. وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھا وہ اپنی زمین پر بہت مشقت کا کام کر رہا تھا، پھاوڑے چلا رہا تھا یا ہل چلا رہا تھا، تو آپ نے دعا کی یا اللہ اس سے امید ختم کر دے، تو اس نے اپنا پھاوڑا یا کدال جو بھی تھا وہ رکھ دیا اور سستانے کے لیے بیٹھ گیا. تو وہ ہمارے یہاں سستانہ بولتے ہیں، وہ سستا رہا ہے، اصلی لفظ ہے سستانہ، سستانہ نہیں ہے. تو وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا، پھر دعا مانگی یا اللہ اس کی امید لوٹا دے. وہ بالکل اس نے انگڑائی لی اور اٹھا، پھاوڑا سنبھالا اور مارنا شروع کیا. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام نے اس کو پوچھا کہ کیا ہوا، تم رکھ کر بیٹھ گئے تھے اور پھر یہ اب شروع ہو گئے واپس. تو انہوں نے، اس نے بوڑھے نے یہ جواب دیا کہ میں کام کر رہا تھا اور اچانک میرے دل میں آ گیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا کروں گا اب، کام کر کے کب تک کام کروں گا، اپنے آپ کو تھکاؤں گا، تو یوں مجھے سستی چڑھ گئی، میں بیٹھ گیا. پھر وہ دوسری دعا کا اثر یوں ظاہر ہوا، اس کو نہیں پتا تھا کہ دعائیں مانگی ہیں، کہ پھر مجھے یوں ہوا کہ نہیں نہیں امید پر دنیا قائم ہے. وہ میں آپ کا محاورہ ساتھ میں ملا رہا ہوں، اس میں نہیں ہے کتاب میں، یہ مکاشفت القلوب میں یہ حکایت پڑی تھی، طول عمل کے باب میں، لمبی امید ہے. تو پھر میرے ذہن میں آ کہ نہیں نہیں ابھی زندگی باقی ہے، کام کرنا چاہیے مجھے. تو یوں میں شروع ہو گیا، تو یوں امید پر دنیا قائم ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طول عمل نے لمبی امیدوں کی وجہ سے غفلت کرنا یہ سخت مذموم اور بارہا گناہوں میں ڈالنے والا ہے، کہ اس سے بندہ جو ہے بارہا گناہ میں پڑ جاتا ہے. جیسے کہ جوان ہے، یہ لمبی امید میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اور سوانے سپنے دیکھتا ہے کہ ابھی تو جوان ہوں میں یار، میں نے دنیا دیکھی نہیں ہے، میں نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے. یہ عام ہے. وہ مدینہ منورہ میں ہم جا رہے تھے ایک گاڑی میں، وہ تو اس گاڑی میں کوئی مرض میں مبتلا فرد تھا، بہت تو وہ جنت البقیع کے قریب سے ہماری کچھ شاید قریب ہی تھی جنت البقیع، تو وہ بات بھی کہ دعا کر دو شفا ہو جائے وغیرہ. تو میں نے کہا جنت البقیع قریب ہے، تو اس کی بے ساختہ زبان سے نکلا کہ ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے دنیا میں. خیر بعد میں یہی چٹکلا بن گیا، تو اس نے بارہا پھر گیا میرے کو جنت البقیع چاہیے. وہ خیر میں نے تو ویسے نکل گیا میرے منہ سے خوش طبعی کے طور پر، بقی قریب ہے نا، بیمار ہو تو کیا ہوا. خیر یہاں کے جینے سے جنت البقیع میں سونا اچھا ہے نا. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے، آقا کے قدموں میں ایمان کے ساتھ سونا مل جائے تو یہاں زندگی میں یار کیا ہے، ٹھوکروں کے سوا کیا رکھا ہے. اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں محبوب کے جلووں میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں روزانہ غوث پاک کی نیاز کے لیے رقم نکالتا ہوں، کیا اس رقم سے عید پر اپنے دوستوں کی دعوت کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
غوث پاک کی نیاز کے لیے جو رقم نکالی ہے اس کا مالک ہے، بلکہ اگر وہ زکوٰۃ کے تعلق سے زکوٰۃ کے نصاب میں بھی وہ شمار ہوگی، جبکہ رقم اپنے قبضے میں رکھی ہے، کسی کو مالک نہیں کیا، اس کو مالک نہیں کرتے، وہ جمع کرتے الگ سے باکس وغیرہ جیسے رکھ لیا اس میں ڈال دیا، تو یہ زکوٰۃ کی اس میں یہ شمار ہوگی حساب میں, اور یہ اس کا مالک ہے, خود کھائے دوستوں کو کھلائے. لیکن اب جب گوشت پاک کی نیت سے نکالی تو پھر اب نیت بدلنا مناسب نہیں. تو اب دوستوں میں ٹھیک ہے, عید کے دن گوشت پاک کی نیاز کی نیت کے ساتھ اسال ثواب کر کے دوستوں کو کھلا دیں, یہ بھی حرج نہیں ہے.
نماز کے دوران سجدہ کرنے سے پہلے یہ لوگ بعض اوقات ہاتھ پہلے ٹکاتے ہیں گوڑے بعد میں, کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟
سنت یہ ہے کہ پہلے سجدہ کرتے گوڑے رکھے, پھر ہاتھ, پھر ناک, پھر پیشانی, یہ ترتیب ہے اس کی. اور اٹھاتے وقت, سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی, پھر ناک, پھر ہاتھ, پھر گوڑے یعنی گھٹنے اٹھے, یہ ترتیب ہے. اب کوئی عذر ہے, درد ہے گھٹنوں میں یا پاؤں میں یا کمزوری کی وجہ سے وہ ترتیب بدلتا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھتا ہے تو پھر سجدے میں وہ جا پاتا ہے, تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. مجبور ہوتے ہیں, خاص کر ہماری عمروں کے لوگ جو ہیں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے, تو پہلے ان کو ہاتھ اکثر رکھنا پڑتا ہوگا.
عذر کے تحت
مجھے بھی رکھنا پڑتا ہے,
عذر کے تحت تو حرج نہیں ہے, لیکن بلا عذر بھی اگر کوئی ترتیب کے مطابق یہ نہیں کرتا تو اس کی نماز میں کیا کراہت آتی ہے یا نہیں آتی؟
نماز میں ایک سنت چھوٹی اور غالباً مکروہ تنزیہ ہے, ترتیب بدلے گا تو مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ ہے.
پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف.
جو خشیت ہے, خوف ہے, یہ مزاج میں شگفتگی بھی لائے گی, عاجزی بھی ہوگی, تواضع کرے گا ایسا شخص, یہ امت پر شفیق ہوگا, رحیم ہوگا, اس کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہوں گی. تو اب سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ سوال تو آ سکتا ہے نا کہ یہ صفات, کہ اپنی قوم کے متعلق تو کفار بھی جو ہے نا وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, اچھا ایسے کفار بھی پائے جاتے ہیں کہ جو پڑوسیوں کے معاملے میں سینسیٹیو ہوں گے, جانوروں کے بارے میں سینسیٹیو ہوں گے, تو وہ سب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خوف خدا کی بنیاد پر ہی یہ صفات آتی ہیں تو پھر یہ غیر مسلموں میں, یہ کفار میں یہ صفات کیوں ہیں؟
پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جتنے بھی اخلاقیات ہیں ان کا تعلق مزاج سے ہے.
اوکے.
اب جیسے قبائلی جو ایریاز میں رہتے ہیں وہ جی کوئی بھی قبائلی ہوں, ان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, ان کا مزاج اپنا ہوتا ہے.
ٹھیک.
یعنی ان کے اندر لڑنے جھگڑنے کے معاملات, ان کے بولنے کے انداز اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بالکل جدا ہوں گی.
ٹھیک ہے.
پھر علاقہ وائز بھی فرق پڑتا ہے.
صحیح.
لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مزاج دو طرح کے ہوتے ہیں.
ٹھیک.
بعض لوگ ہوتے ہیں سلیم الفطرت, طبیعت کے مالک. یعنی جیسی طبیعت اور جیسا مزاج ہونا چاہیے وہ اس مزاج ہی کے مالک ہوتے ہیں.
ارے واہ بھائی واہ.
پیدائشی طور پر
اللہ تعالیٰ نصیب کرے.
آپ نے دیکھا کہ جب دین اسلام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تو بعض لوگوں نے آنن فانن جو ہے نا لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا.
سبحان اللہ.
کیا تھا کہ یہ سلیم التبا لوگ تھے. صرف دعوت دینے کی دیر تھی, یہ فوراً آ گئے.
فوراً آ گئے.
بعض لوگ بہت سمجھانے کے باوجود بھی نہیں آئے, اور بعض لوگ سمجھانے کے بعد آئے, پھر
ٹھیک
دیر سے آئے. تو اسی طریقے سے جو انسانی مزاج ہوتا ہے نا,
جی جی,
اس کا تعلق اسلام اور کفر سے نہیں ہے. مزاج بعض لوگوں کا فطرتی سلیم و تباہ ہوتا ہے. تو اب جو فطرتی مزاج ہے, بردباری ہے, تحمل مزاجی ہے, کم گو ہونا ہے, پولائٹ طبیعت کا مالک ہونا ہے,
جی جی,
یہ چیزیں یہ فطرتن ان کے اندر ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن وہ مسلمان میں بھی ہو سکتی ہیں, کافر میں بھی ہو سکتی ہیں, دنیا میں کسی بھی شخص کے اندر ہو سکتی ہیں.
ٹھیک ہے. یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں.
جی ہاں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
لیکن اس درجے کے اندر بھی
جی جی
اصل چیز کیا ہے, اس مزاج کا استعمال.
اوکے.
بھائی ایک باپ اپنے بیٹے پر بڑا ہی شفیق ہے, وہ بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے. بھائی مثال کے طور پر کوئی کافر ہے اور اس کے بیٹے کو خنزیر کھانا پسند ہے.
صحیح.
تو وہ اپنی اس شفقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے گائے بگائے بلا کر دے گا.
صحیح ہے صحیح ہے.
اب مسلمان کا بیٹا اگر شراب پسند کرے تو باپ کہے جی میں تو بہت ٹھنڈا مزاج کا مالک ہوں, بہت شفیق ہوں, میری تو فطرت ہے, میں تو کروں گا.
بہت پیاری مثال دی, سمجھ میں آ گئی ہوگی. عام ذہن
مزاج تو سلیم الفطرت ہے, لیکن اب ان مزاجوں کا بھی استعمال
ٹھیک ہے
اصل چیز ہے.
جی جی,
کہ سلیم الفطرت مزاج کے حامل بھی اپنے مزاج کو کہاں استعمال کرتے ہیں اور کہاں نہیں کرتے.
صحیح,
دائرہ کار بنیاد اس پر ہے, اسلامی تعلیمات کا بنیاد اس پر ہوگا.
صحیح,
احکام کی بنیاد اس پر ہوگی. تصوف پر علماء نے دو طرح کی کتابیں لکھی.
ٹھیک,
ایک تصوف کے حقائق پر, تصوف کی تعلیمات پر, تصوف کی تفصیل پر. دوسری کتابیں یا پھر تصوف کی کتابوں ہی میں بعض چیپٹر وہ قائم کیے گئے جو جھوٹے صوفیوں کی مذمت میں قائم کیے گئے کہ خبردار یہ چیز تصوف کا ایسا نہیں ہے,
زبردست,
یا یہ جو لوگ کام کریں گے وہ تصوف نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس سارے پس منظر کے اندر جو علم کا شرف ہے, علم کی بزرگی ہے, علم کا جو وصف ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.
زبردست, بہت پیارا, بہت پیارا.
اب آپ یوں سمجھیے, اللہ رب العزت نے فضائل بیان فرمائے, انما یخش اللہ من عباده العلماء.
جی جی,
علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں, تو یہ علم کی فضیلت ہے نا.
صحیح صحیح,
اور ڈرنے کے متعلق جو صاف بیان ہوئے, تواضع, خشیت, رحم, رفقت, شریعت پر عمل, یہ سب چیزیں بیان ہوئیں. تو علم کا جو شرف ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا.
مدینہ مدینہ,
علم کو شرف اللہ اور اس کے رسول نے بخشا ہے.
سبحان اللہ,
میں نے ایک صاحب کے بارے میں سنا تھا کہ وہ تصوف بیان کرتے ہیں. جی,
تصوف بیان کرتے ہیں.
جی,
اچھا,
میں نے کہا ذرا دیکھیں گے کیا بیان کرتے ہیں, کون ہیں, کیا ہیں, نام ہی سنا ہے صرف. نیٹ پر سرچ کیا, پتا چلا جی وہ تو سوٹش ہیں.
اچھا, اللہ اکبر,
سگریٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور جناب آدھی انگریزی اور آدھی اردو. ایک کتاب بھی میری نظر سے گزری, شاید ان کی انہیں جاہلانہ تقریروں کا مجموعہ تھا. تو اس میں ایک جملہ نظر سے گزرا, وہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری پستی کا سبب یہ ہے کہ مسجد کا امام ایک مولوی جو ہے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے. وہ جاہل شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں جی, یہ جو بالکل سیدھا سادہ دیہاتی آدمی ہے یہ تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہے, یہ تمہاری پستی کا باعث ہے. تو یہ تو فضیلت علم کا انکار ہے.
اللہ اکبر,
یعنی وہ چیزیں جو دنیا دیتی ہیں, جو جیب بھرتی ہیں, یہ تو ان کی فضیلت بیان کرنے, اور جو قرآن و سنت کا علم ہے ان کی فضیلت کا انکار ہوا نا.
جی,
تو بلا شبہ یہ جہالت ہے, اعلیٰ درجے کی جہالت ہے.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
حضور, یہ ارشاد فرمائیے کہ جب کوئی شخص جماعت کے اندر ہے, امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, اور قرات کا موقع ہے, جس وقت قرات پڑھی جاتی ہے, تو کیا مقتدی بھی قرات کرے گا یا نہیں؟
امام کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک,
سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت.
صحیح,
حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا گیا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے.
ٹھیک,
بس جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو, اور جب وہ قرات کرے خاموش ہو جاؤ.
حدیث پاک,
حدیث پاک میں.
صحیح,
ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو, امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے,
تو امام کا قرات کرنا یہ مقتدی کا ہی قرات کرنا ہے, یعنی اس کو کفایت کرے گا.
صحیح,
تو لہذا امام کے پیچھے چاہے ہم جہری نماز پڑھ رہے ہوں یا سری نماز پڑھ رہے ہوں. بس وقت کوئی ذہن میں سوچے کہ ہم تراویح
بلند آواز سے امام
بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں مغرب میں, عشاء میں, فجر میں, تو ٹھیک ہے ہم سن لیتے ہیں, لیکن جب ظہر اور عصر کی نماز ہو رہی ہے, سری پڑھا جا رہا ہے, تو اب پڑھنے کی شاید اجازت ہوگی, تو ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی چاہے نماز بلند آواز سے قرات اس میں ہوتی ہو یا آہستہ آواز سے, بہر صورت امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے.
جائز نہیں, خاموش کھڑا رہے,
خاموش کھڑے
ہوں گے. ثنا کے بارے میں بھی کیا حکم؟
ثنا کے بارے میں یہ کہ اگر امام نے جب تک قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا,
صحیح,
اس وقت تک ہمیں کوشش کریں کہ ساتھ امام کے تکبیر کہے تاکہ بآسانی ثنا بھی پڑھ سکیں, تو اس ٹائم ہم اس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں, اور اگر امام نے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ موقوف کر دیں گے.
صحیح,
ہاں, البتہ جیسے سری نماز ہو رہی ہے تو اس میں پڑھنے کی اجازت ہے,
اس میں پڑھنے کی اجازت. ہاں,
دیگر تسبیحات پڑھیں گے یہ پڑھنی ہیں, تکبیرات ہیں یہ مقتدی کرے گا, ثنا بھی پڑھے گا, تشہد ہے وہ بھی پڑھنا ہے. اب اس میں جو چیز واجب ہے وہ واجب کے درجے میں, جو چیز سنت ہے وہ سنت کے درجے میں, قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے, اور اس کے علاوہ بقیہ ساری چیزیں امام کے پیچھے یہ
مقتدی بھی کرے گا, تکبیرات بھی,
دعائے قنوت بھی ابھی پڑھتے ہیں, وتر رمضان المبارک میں جماعت سے ہوتے ہیں, دعائے قنوت بھی پڑھنی ہوتی ہے مقتدی کو. تو قرآن شریف یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی اس پڑھنے کی ممانعت ہے.
جزاک اللہ.
اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ چونکہ قرآن کے توابع میں سے ہے, تو جب اس نے قرآن ہی نہیں پڑھنا تو یہ بھی نہیں پڑھے گا.
ٹھیک ہے,
تو ثنا پڑھ کے بھی خاموش ہو جائیں گے.
صحیح.
اس کے علاوہ تسبیحات اور دیگر چیزیں یہ پڑھتے رہیں گے.
میں پیر سے عرض کر رہا ہوں, ہمارا مولوی صاحب جو رات کو قیام اللیل پڑھاتا ہے وہ موبائل پہ دیکھ کے قرآن شریف پڑھتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بڑی مہربانی, شکریہ, جواب عنایت فرمائیے.
قرآن پاک کو نماز میں موبائل سے دیکھ کے صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے.
جی, بلکہ پڑھتے ہیں امام صاحب ان کے
ہاں. امام صاحب ان کے ہاں پڑھتے ہیں, تو بہرحال غلطی کرتے ہیں یہ. اولاً تو یہ ہے کہ ایک چیز ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنا, سامنے دیوار پہ قرآن شریف لکھا ہے, محرام میں ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ایک اس کو دیکھ کے نماز آپ پڑھ رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے قرآن شریف ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے موبائل پوچھا, لوگ قرآن کا بھی پوچھتے ہیں چھوٹے والے, وہ قرآن شریف
پہلے یہی سوال ہوتا
ان کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں. تو ایک اب انہوں نے موبائل کا کہہ دیا, ظاہر ہے موبائل ہوگا, ٹچ موبائل ہوگا, اس کو آگے پیچھے ان کو کرنا پڑتا ہوگا نماز میں, تبھی یہ پڑھتے ہیں سارا اس کو. تو اس میں اور دیگر دو تین وجوہ کے اعتبار سے بھی نماز فاسد ہو رہی ہے. ایک تو یہ اٹھانے والا جو عمل ہے, عمل کثیر کے زمرے میں, یعنی جس طرح یہ اٹھانا, اس کو دیکھ کر پڑھنا, ایک تو دیکھ کے پڑھنا, ایک تو وہ ہے صفات پلٹنا یہ سب, اور اس کو آگے پیچھے کرنا, یہ خود ایک عمل جو مفسد نماز عمل کثیر کے زمرے میں آئے گا. اور ایک یہ ہے کہ قرآن اگر بالفرض اس کو بیچ میں ہٹا دیں, یعنی قرآن بھی نہیں کوئی اٹھا رہا اور موبائل بھی نہیں, کچھ بھی نہیں پکڑ رہا, دیوار پہ قرآن شریف لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ کے کوئی پڑھ رہا ہے, اس نے یہ عمل نہیں کیا, تو اب یہ جو قرآن دیکھ کے پڑھا جا رہا ہے, تو یاد رہے قرآن جو نماز میں پڑھنا ہے وہ اپنی یادداشت اور حافظے پڑھ پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے,
اس کو کسی جگہ سے تحریر لکھی ہوئی نہیں پڑھنی. اگر خود یاد نہیں ہے اور وہاں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ عمل بھی مفسد نماز ہے.
اچھا,
جی ہاں, اس سے بھی نماز ٹوٹے گی. اور اگر خود یاد ہے لیکن نظر چلے گی ان کے سامنے اور وہی پڑھ رہے ہیں اور ان کو وہ یاد بھی ہے, اپنی یادداشت پہ وہ پڑھ رہے ہیں, تو اپنی یادداشت پہ اگر کوئی اس کو پڑھ رہا ہے اور محض ایک نظر اٹھ کر کہیں دیوار میں چلے گی,
صحیح,
تو اس میں خیر وہ نماز ٹوٹنے والا مسئلہ نہیں ہے, مذائقہ نہیں ہے,
کیونکہ اب یہ دیکھ کے نہیں پڑھ رہا, پڑھ اپنے حافظے پہ رہا ہے, فقط نظر پڑ رہی ہے.
جی ہاں, لیکن جو پہلے والا مسئلہ جس میں وہ اٹھا رہا ہے اور یہ, تو اس میں ایک وجہ تو یہ بنے گی کہ نظر کر کے جو پڑھ رہے ہیں, کیونکہ عموماً جو اس طرح قرآن کھول کے پڑھتے ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے, یا حافظ ہوتے ہیں تو حفظ پر اعتماد نہیں ہے وہ, یا وہ یاد نہیں ان کو, تو وہ پھر قرآن اس طرح پڑھتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ نماز کو اس طرح ضائع کرنے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت کی جاتی ہے, اور بھی لوگ ہوتے ہوں گے ظاہر اس شریک ہوتے ہوں, تو کئی لوگوں کی جو اس طرح نماز ضائع کی جاتی ہے, تو اس سے بہتر ہے جتنا قرآن یاد ہے اسی کو نماز میں پڑھیں, سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے رہیں, کوئی مذائقہ نہیں, لیکن نماز تو ہو جائے گی, صلاۃ اللیل کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی, لیکن اس طرح لوگوں کی بھی نماز ضائع نہ کریں, خود اپنی نماز بھی ضائع نہ کریں.
ماشاءاللہ, بڑی تفصیل سے ہمارے اسلامی نے جواب دیا.
پھر قلب کو مزید نیکیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیے نگران شورا کے مدنی پھول, اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں, سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین کو یہ مدنی پھول ضرور عرض کروں گا کہ اپنے مرض پر اگر شکر ادا کرنے کا کوئی پہلو لینا ہے تو ہسپتال کا دورہ کریں. بستر پر اور مختلف وارڈز میں پڑے ہوئے مریض آپ کو صبر دینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. باہر آزادی سے گھومنے والے قید خانے میں موجود قیدیوں پر غور کریں. پیدل چلنے والا پاؤں سے معذور پر غور کرے. سائیکل پر چلنے والا پیدل چلنے والے پر غور کرے. اس طرح ہر شخص اپنے سے زیادہ پریشان و مصیبت زدہ حال پر جب غور کرے گا تو اسے اپنے دکھ, اپنی پریشانی, اپنی مصیبتیں کم نظر آئیں گی. یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی, زندگی کے تاریک پہلوؤں پر غور کرنے سے پہلے روشن پہلوؤں پر نظر ڈالنے کی عادت بنائیے، اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو میں اسے پوچھوں گا کہ آپ کے ہاتھ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ سر، جی شکر ہے اللہ کا، سر میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے۔ پیٹ، کمر، پاؤں کی دسوں انگلیاں، ان کے ناخون، ہاتھ کی دسوں انگلیاں، ان کے ناخون، کیا اتھیلی سے جل تو نہیں ادھر رہی؟ کیا آپ کو سفید برس کے نشان تو نہیں ہو گئے؟ اس طرح اگر میں اسے 10 سوال کروں تو کہے گا نہیں الحمدللہ کچھ نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ہے، یوں تو سب اللہ کا شکر ہے، تھوڑا سا آنکھ میں مسئلہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے۔ اب اس کے اندر شکر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا ایک جذبہ ملے گا، اور اسے اپنی پریشانی کو دیکھ کر کہ میری آنکھ میں پریشانی ہے، میرا جسم پورا سلامت ہے، تو یوں اپنے تاریک پہلوؤں پر، سیاہ پہلو پر نظر کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے، اپنے بدن کے، اپنے اطراف کے روشن پہلوؤں پر غور کریں، اور بہت سارے روشن پہلو ہوتے ہیں۔
ہمارے پاس تجھ سے تجھے منانے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، تیرے مقبول بندوں نے دعائیں کی، تجھے راضی کرنے کی کوشش کی، مولا کریم تو جن سے راضی ہے انہی کا واسطہ، ہم سے بھی راضی ہو جا۔
بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، پر میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔
مجلس آئی ٹی، ماس کمیونیکیشن یعنی ذرائع ابلاغ کی کثرت اور ٹیکنالوجی میں آئے دن ہونے والی پیش رفت کی بدولت آج دنیا گلوبل ویلج کسی صورت اختیار کر چکی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی نے جدید ٹیکنالوجی کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا، جس کی ایک مثال دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی ہے، جو نہ صرف انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی .net، اباؤٹ محمد .net، امام احمد رضا .com، امیر اہل سنت .net، مدنی انعامات .net کے ذریعے پیغام دعوت اسلامی عام کرتی ہے، جبکہ گاہے بگاہے مختلف سافٹ ویئر سی ڈیز بھی جاری کرتی ہے، جیسے قرآن پاک، مع کنز ایمان و تفسیر خزائن العرفان، فتاوی رضویہ، سرچ ہبل سافٹ ویئر اور المدینہ لائبریری سافٹ ویئر وغیرہ۔
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اگر ہم آتے ہیں
تو ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹس پر کیا کیا ملے گا؟
ضرور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر کافی سروسز موجود ہیں جن کا ڈائریکٹ انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہی ہے. ان میں سے ایک سروس ہے میڈیا لائبریری. اب کیونکہ یہ آج کا دور ہے اور میڈیا سے ہر کوئی لنکڈ ہے, تو ہماری میڈیا لائبریری پر 20,000 سے زائد آڈیو ویڈیو فائلز موجود ہیں, جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے, سنتوں بھرے بیانات, مدنی چینل کے سلسلے, اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات کے ساتھ ساتھ حمد, نعتیں اور مدنی چینل پر پڑھے جانے والے کلام شامل ہیں.
اس میں 20,000 فائل سے کیا مطلب؟ 20,000 کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟
20,000 آڈیو ویڈیو MP3 اور MP4 فائلز ہیں.
اچھا, 20,000 یہ آئٹمس ہیں جن کو آپ جا کر اپنے فوائد میں, آپ کو کتاب پڑھنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں. کتابیں بھی اس میں شامل ہیں.
ایک اور سروس ہمارے
کتاب کے لیے ایک اور ہے, وہ کیا ہے؟
بک سروس کے نام سے
بک لائبریری ہے
الحمدللہ. اور اس پر 1500 سے زائد کتب,
1500 سے زیادہ کتابیں اس پر ہیں.
1500 سے زائد کتب ہیں, مختلف لینگویجز میں ہیں, مختلف زبانوں میں ہیں.
کون کون سی زبانوں میں جو یہ آپ کو یاد پڑتا ہو؟
اس میں اردو ہے, عربک ہے, ہندی ہے, سندھی ہے, گجراتی ہے, تامل ہے, رومن ہے, اس طرح کر کے کم و بیش 32 لینگویجز میں,
32 زبانوں میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہمارا لٹریچر موجود ہے.
جی,
کتابیں وغیرہ, رسالے اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں ماشاءاللہ.
اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس پروڈکٹس کے لیے ایک سروس موجود ہے, ڈاؤن لوڈ سروس. اس میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر ہم پروڈکٹس دے رہے ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, اسی طرح موبائل کے لیے اپلیکیشنز وہ بھی اس سروس میں مہیا کی گئی ہیں, پھر پی سی ٹیبلٹ وغیرہ کے لیے اپلیکیشنز بنائی گئی ہیں وہ بھی موجود ہیں, جن میں سے کچھ کا اگر نام لیا جائے تو ایک المدینہ لائبریری جس میں 200 سے زائد بکس موجود ہیں الحمدللہ, فتاوی رضویہ ایک اپلیکیشن ہے ہمارے پاس, اسی طرح سے روحانی علاج وہ ایک اپلیکیشن موجود ہے, مدنی چینل بخود ایک اپلیکیشن کے طور پر موجود ہے موبائل یوزرز اور ٹیبلٹ پی سی یوزرز کے لیے, جس کے ذریعے لائیو مدنی چینل براہ راست دیکھا جا سکتا ہے اور میڈیا لائبریری سے فائلز وغیرہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں.
اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سلسلہ یہ بھی ہے کہ یہ دو تو انہوں نے موٹی بہت اہم بتائی, الحمدللہ عوام کو شرعی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے دارالافتاء کی سہولت بھی موجود ہے. آپ اپنا سوال سبمٹ کیجیے, آن لائن جمع کیجیے.
یہ ایک اور خدمت ہے,
یہ ایک اور خدمت,
یہ خدمت ہے, مگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے یہ اگر ہماری ویب سائٹ پر آتے ہیں, ہر خدمت کے لیے الگ سے یا مختلف اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں, ان تمام چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں.
بھائی صاحب, جب بھی ہم ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں تو ویب سائٹ کو اپ ڈیٹ کرنا بھی ایک کام ہے, اس پر سروسز فراہم کرنا بھی ایک کام ہے, کانٹینٹ کو اپ ڈیٹ, جو مواد ہوتا ہے اس کو اپ ڈیٹ کروانا. اور الحمدللہ چونکہ یہاں پہ باپا کی صحبت ملتی ہے, باپا کی گائیڈ لائن ملتی ہے ہمیں میرے لیے سنت کی, تو احتیاط کے تقاضے بالکل ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں علماء کے رہنمائی لے, بلکہ شعبے کے اندر بھی مدنی اسلامی بھائی ہمارے الحمدللہ موجود ہیں. ایسے ہی ہماری تعویذات کی سروس بھی موجود ہے, آن لائن کارڈ کا ہو گیا, استخارے کا ہو گیا, جو تعویذات تاریہ جو جو شعبوں میں کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہم آن لائن سروس فراہم کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی اسلامی بھائی اس میں اپنا مطلب مسئلہ بیان کر کے اپنی سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سے بھی اسلامی نام کے حوالے سے بھی ہم نے ایک سروس لانچ کی ہے, بالکل
نام
کے حوالے سے بچوں اور بچیوں کے اسلامی نام, بالکل ہوم پیج کے اوپر جہاں پہ فیضان رمضان کا ہے اس کے سامنے ایک لنک کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ اس میں آپ الحمدللہ جو بچوں اور بچوں کی دو کیٹیگری دی ہے, پہلی کیٹیگری میں آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹیل ملتی ہے کہ ہمارے اسلاف, انبیاء کرام کے نام, صحابہ کرام کے نام, بزرگوں کے نام, اشرم بادشاہ کا نام, اس طرح کی پوری کیٹیگری ہم نے بیان کیا. سارا مواد ہمارا نام کے احکام جو کتاب مدینہ العلماء نے شائع کی الحمدللہ سارا وہیں سے لیا گیا. اچھا, پھر ہم نے اس نام کو سرچ کرنے کی سہولت بھی دی ہے.
اچھا, کیا بات,
آپ اس میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وہ نام ڈھونڈنا چاہتے ہیں, نام بھی موجود ہے پلس اس کے ساتھ اس کی وہ میننگ بھی
موجود ہے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے.
ان شاء اللہ بہت جلد اس کے ساتھ ہم نے ایک اور خانہ دے رکھا ہے جس میں اس کی انگلش میں کیسے لکھنا ہے اور اس کے انگلش میں میننگس کیا ہوں گے, یہ ان شاء اللہ.
مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے, آئی ٹی ہے نا یہ کمپیوٹر, یا میں آپ کو یوں بولوں یہ الیکٹرانک ڈیوائس انگلش میں جس کو میں بولوں, برقی آلہ موبائل ہے, یہ میرے ہاتھ میں جیسے یہ پی سی ٹیبلٹ ہے, ٹھیک ہے, کمپیوٹر ہے, اب وہ ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ ہو جو بھی ہو، اور اس میں پھر نیٹ کی سہولت ہے، اس نے آج ہمارے اس معاشرے کو بہت بے دردی کے ساتھ اس قدر برائی کی طرف دھکیلا ہے کہ جیسے کہہ دیا نا کہ لوگ ہکے بکے رہ گئے، کیا کریں کیا بچائیں کیسے، ایک تھار کر کے سیلاب آتا ہے وہ بھا کے لے جاتا ہے اور ماں باپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں گئے. اس طرح یہ ایسا مطلب کہ عجیب و غریب انداز سے یہ سیلاب آیا، اور ہمیں، میں یہ نہیں کہوں گا ہمیں کانوں کان پتہ نہ چلا، نہیں، ہم غافل رہ گئے، ہم سست رہ گئے اور ہم علم حاصل نہ کر سکے، اور ہم مختلف کلچر کا شکار ہو کر مختلف لوگوں کی ترقی کے نام پر ہم نے خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس میں بغیر کسی لگام کے، میرے جملوں پر غور کیجیے گا، بغیر کسی لگام کے، بغیر کسی قیودات کے ہم نے ان کو دھکیل دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایسی سروس، ایک ایسی سائنسی ایجاد جو کمپیوٹر کے نام سے پہچانی گئی، پھر مختلف موبائل سیٹس کے نام پر پہچانی گئی، اور اس کی مختلف اس کی شکلیں بدلتی گئیں، اس کے نام سے پہچانی گئی، پھر ایک نیٹ سروس آئی جس نے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کے شخص کا رابطہ آپ سے یوں کر دیا جیسے آپ کو چیز اٹھا لیتے ہیں، یہ جیسے اٹھا لی، بالکل ایک فنگر ٹپس پر آپ کے اس وقت کانٹیکٹس آ گئے، آپ کی موت، میت، خوشی، غم، یہ وہ، حال احوال جو بھی ہے، آپ ود ان اے سیکنڈس، ود ان اے منٹس، آپ مطلب کہ آپ چند لمحوں کے اندر رابطہ کر لیتے ہیں، معاملہ طے کر لیتے ہیں. اور لیکن اس پلس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے پلس ہیں، کوئی انکار نہیں، اس کے منفی اتنے پہلو ہو گئے اور منفی پہلو غالب آ گئے، اور جو اس کا جو مثبت پہلو تھا، پازیٹو پہلو تھا، یہ مغلوب ہو گیا. آپ ایک بار مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر آ کر تو دیکھیں، آپ کو مرید بننا ہے، آپ کو یہاں پر مرید بنانے کا بھی راستہ موجود ہے، آپ کو استخارہ کروانا ہے وہ راستہ موجود ہے، آپ کو تعویذات لینے ہیں، اوراد لینے ہیں، آپ کو بیماری ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، وہاں آپ کے لیے اس کی سہولت بھی موجود ہے. حتیٰ کہ آپ دعوت اسلامی کی اس ویب سائٹ پر کام کرنے والوں کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں، اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح سے تعاون اپنا دینا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی ایسی چیز کمزور نظر آ رہی ہے اس کو بہتر کروانا چاہتے ہیں یا مزید اس میں ترقی لانا چاہتے ہیں، تو بھی ہمارے پاس ایک باقاعدہ اس پر جگہ موجود ہے، آپ جائیے اور وہاں پر کلک کر کے آپ اپنا یہ موقف بیان کر سکتے ہیں.
اچھا، آخری سروس ذہن میں آگے یاد کرتا چلوں، لائیو سپورٹ بھی ہماری موجود ہوتی ہے کہ آپ آن لائن آئیں، کوئی مسئلہ کہیں آ رہا ہے سروس استعمال کرنے میں، کوئی اپلیکیشن یوز کرنے میں، تو لائیو اسلام موجود ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی آپ موجود ہیں، تو آپ آئیے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ اس پہ رہنمائی کی جاتی ہے،
اسی وقت گائیڈ لائن میں
اسی وقت گائیڈ لائن
موجود ہے،
بالکل الحمدللہ،
ہاتھوں ہاتھ رہنمائی، کیا بات ہے آپ کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، ہاتھ وغیرہ دھوں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اگر کوئی دانہ الٹے ہاتھ میں آ بھی گیا تو سیدھے ہاتھ میں ڈال کے پھر منہ میں رکھے، نیچے سے اٹھائے تو الٹے ہاتھ سے اٹھایا بھی سیدھے ہاتھ میں رکھ کے پھر منہ میں ڈالیے.
لم یاتی نویر کشینا لم یاتی نویر
تاج ترے سر سو تو دے سر سو ہے تجھ کو شہید و سارا جانا.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
میں ایک دل خراش واقعہ سنا دوں اپنا کہ لوگ معافی نہیں مانگتے اس پر. ایک جگہ مجھے کچھ حصہ بھائی کے ساتھ جانا ہوا, اب سر میرا منڈا ہوا تھا اور چاد کچھ کپڑے پہنے تھے اور اب ہولیا جیسا بھی تھا. میں کیا بولوں آپ کو, ویسے ہی مطلب اس وقت تو میری کچھ جوانی ہی تھی لیکن انداز میرا بہرحال وہ ضرورت سے زیادہ سادہ تھا یوں کہہ لیں گے اپنے. تو میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کوئی مذہبی شخصیت کے مالک تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا یہ پاگل کہاں سے آ گیا, یہی الفاظ دیا, یہ پاگل کہاں سے آ گیا. خیر میں بیٹھ گیا, بیٹھا رہا, کچھ بات چیت ہوئی, پھر میں وہاں سے رخصت ہو گیا. میں نے کوئی لڑائی نہیں کی, نہ میں نے کوئی مطلب ہے کہ غصے کا اظہار کیا, چلا آیا. لیکن میری باتوں سے میرا حسن ظن ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے, سمجھے. خیر اب اتفاق سے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو کسی شہر میں میرا جانا ہوا, یہ دورے کے درمیان ہم باب الاسلام پنجاب اور یہ سب گھومتے ہوئے جاتے ہیں. تو پنجاب میں کسی شہر میں ہم گئے, تو اس وقت ابھی دعوت اسلامی نئی تھی, تو بعض جگہ دوسرے مقرر بھی لائے جاتے تھے. تو اس کا بھی بیان تھا اتفاق, وہ شخصیت میں, ہاں اس شخصیت کو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تشریف فرمائے, میں بھی ہوں. اچھا پبلک بہت تھی الحمدللہ, وہ نام تو تھوڑا ہو گیا تھا دعوت اسلامی کی برکت سے. تو ان سے جب میں ملا تو میں نے کہا تھوڑا پاگل آ گیا ہے, یاد دلا کہ میں وہی ہوں پاگل مدینہ شریف میں جو ملاقات ہوئی تھی. پھر اس نے بیان کیا, اس کا بیان واقعی وہ بیان تھا, بہت زوردار دار زور وہ مقرر وہ شخصیت تھی. اب اس مقرر کے بعد میری باری تھی, اور جب اچھا مقرر بول لینا تو پھر دوسروں کو لوگ سنتے نہیں ہیں, وہ نامور مقرر اس شہر کا ہوگا نا. لیکن میں جب کھڑا ہوا تو لوگ تو بیٹھے رہے, الحمدللہ میں نے بھی بیان کیا تو اور جو بھی ہوا بھر. لیکن جو دل خراشی جو ہے نا, اس نے مجھے پاگل کا یہ ہونا تھا ہو گیا. مجھے یہ مطلب اس کا صدمہ ہے, اگرچہ میں معاف کر چکا ہوں, دل آزاری تو ہوئی تھی میری, معاف کر چکا ہوں, لیکن اس اللہ کے بندے نے مجھے اور بھی اس کے بعد بھی شاید ملاقات ہوئی, تو مجھے یہ نہیں کہا کہ یار وہ میں غلط فہمی میں آپ کو کہہ دیا تھا معاف کرنا, یہ نہیں کہا. تو یہ ایک تعداد ہے جن کی ڈکشنری میں معافی مانگنا نہیں ہے. اور مجھے اعلی حضرت کی برکتیں ملی ہوئی ہیں کہ سرکار اعلی حضرت تو بچے سے بھی معافی مانگنا ثابت ہے اعلی حضرت کا, ایسے تھے اعلی حضرت. تو اپنا ذہن یہ ہے کہ یار ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو یار دل تو نہ دکھائیں. تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے, اور بھی میرے واسطے پڑے ہیں اس طرح کے کہ دل آزاریاں لوگوں نے کی ہیں, لیکن شخصیت اگر ہے تو معافی مانگنے کا ذہن بہت کم ہوتا ہے. تو استاد ہو, چاہے پیر ہو, چاہے باپ ہو, چاہے شوہر ہو, اگر وہ بیوی کا دل دکھاتا ہے غیر شرعی طور پر معافی مانگنی پڑے گی, پیر اپنے مرید کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی, استاد اپنے شاگرد کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی مانگنی پڑے گی, عالم جاہل کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے معافی تو مانگنی پڑے گی, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر کے لپا تھوپی کر کے اپنی اس حرکت کو درست ثابت کرنا, مزید آخرت میں پھنسا تو سکتا ہے بچا نہیں سکتا. تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں معافی مانگ لوں, حالانکہ نفس تو آڑے آتا ہے کہ یار
لاکھوں کروڑوں اور مطلب یہ نے اپنے جاننے والے ماننے والے پھر مدنی چینل اور یہ وہ, اب معافی لوگ کیا بولیں گے, بس لوگ جو بولیں بولیں یار, اپنے لوگوں کا کھاتے ہیں کہ ان کی رکھے ہیں یار, ہم مصطفیٰ کا کھاتے ہیں تو اس لیے ان کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہمیں الحمدللہ. تو اس لیے معافی مانگتے ہوئے جو کچھ شرم ہے اللہ کرے وہ بھی میری نکل جائے, جو جھجک ہے وہ بھی نکل جائے, اور اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں معافی مانگنے والا بنوں, میں مطلب ظلم کرنے والا نہ بنوں, اور اللہ ہم سب کو ایسا ہی رکھے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا. بہت ہی بنیادی بات ہے اور مسلمان کے لیے شکر نعمت یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کرنا یہ ہم پر لازم ہے. دنیاوی طور پر بھی اگر کوئی شخص ہم پر کوئی احسان کرتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی فیور کرتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی اچھائی بجا لاتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ حقیقی طور پر منعم ہے, تمام نعمتیں وہ ظاہری ہوں باطنی ہوں دنیاوی ہوں اخروی ہوں, اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہو, اس کا تعلق ہمارے مال سے ہو, ہماری اولاد سے ہو, کسی بھی نعمت کے ساتھ ہو, وہ تمام نعمتیں اس کا دینے والا حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی نعمت کسی کے ذریعے پہنچتی ہے تو وہ بھی اصلاً حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی ہی کی عطا سے ہوتی ہے. تو شکر نعمت کے موضوع پر انشاءاللہ عزوجل آج ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا 30ویں پارے میں, ثم لتسألن يومئذ عن النعیم, اور پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. جی ہاں, اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا کے اندر جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں, ہم انہیں برتتے ہیں, ان تمام نعمتوں کے بارے میں کل بروز قیامت ہم سے سوال کیا جائے گا. ہمیں یہ غور کرنا ہے کیا ہم رب عز و جل کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں یا ناشکری کرنے والے ہیں. دو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ملتا ہے, بڑا ہی پیارا واقعہ ہے اور ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں بہت سارے مدنی پھول ہیں. ان کی ملاقات ہوئی تو جب بزرگان دین کی آپس میں ملاقات ہوا کرتی تھی تو وہ اخروی معاملات پر گفتگو کیا کرتے تھے, دنیاوی معاملات پر ان کی گفتگو کم ہوا کرتی تھی, ضرورتاً ہوا کرتی تھی. اب جب ملاقات ہوئی تو ایک بزرگ نے دوسرے سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے, آپ کے یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کا کیا حال ہے, کیا انداز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کچھ مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر کچھ نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں. تو دوسرے بزرگ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ حال تو جانوروں کا بھی ہوا کرتا ہے کہ انہیں بھی مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرنا پڑتا ہے. تو پہلے بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے, تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں نہیں ملتا تو ہم شکر کرتے ہیں اور اگر مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں. اگر یہ رہنمائی ہو جائے کہ شکر کی کتنی اقسام ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں.
الحمدللہ, بہت ہی پیارا موضوع ہے آج شکر کے حوالے سے. علماء نے شکر کے حوالے سے تین اقسام بیان کی ہیں کہ شکر کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں.
جی,
شکر باللسان یعنی زبان سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا, الحمدللہ کہنا.
جی,
شکر بالقلب یعنی دل سے اللہ عز و جل کا شکر بجا لانا, یعنی باطنی طور پر بھی اللہ عز و جل کا شکر بجا لانا. اور تیسری قسم جو اس میں بیان کی گئی وہ ہے شکر بالجوارح یعنی اعضاء کے ذریعے بھی اللہ عز و جل کا شکر بجا لانا.
زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ رب العالمین کہیں, یا اپنی زبان کے اندر کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے, دل سے ذہن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہیں. اور جو تیسری چیز ہے میرے مدنی چینل کے ناظر, بہت ہی اہم ہے, کہ اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا یہ شکر ہے، اور اس کو اور بھی بزرگوں نے بیان کیا، اور بڑی ہی بنیادی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء عطا فرمائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں شریعت مطہرہ کے مطابق اگر ہم استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ اس نعمت کا شکر ہے، اور اگر اس کو نافرمانی میں استعمال کریں گے تو یہ اس نعمت کا شکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اعضاء، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، دماغ کو، اپنے پاؤں کو، ہاتھوں کو، اپنے تمام جسم کے اعضاء کو اس کی فرما برداری ہی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو عشاق ہوا کرتے ہیں ان کی تو کیا بات ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کس نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ آج ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، یہ تو دور کی بات رہی۔ عشاق کا تو یہ کہنا ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ تو کوئی یوں کہتا ہے کہ جو آنکھوں کی نعمت ہے تو اس کا مصرف اور مقصد کیا ہے؟ تیری جب کے دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ تو اس عشاق تو یوں سمجھیے کہ ایک قدم اور آگے ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھرپور انداز پر اس کی فرما برداری کے کاموں میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشنودی کے لیے استعمال کرنے کی تمنا رکھا کرتے ہیں۔
پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹنے والے لے کر اچھی طرح چبا کر کہوں گا، ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد بسم اللہ کہوں گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔
کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا دار چلتے عطا کے مغفرت را، تیرا دار چلتے عطا کے مغفرت را، تیرا دار کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے زہرا تیرا۔
میں سوتا افسوس، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، آرا بخشش کا ہو یا رسول اللہ، خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ، خدا شیشے ساما یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساما رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ.
اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ.
الحمدللہ عزوجل, our beautiful religion of Islam is a complete and comprehensive way of life. It is not just a religion, it is a deen. Every facet, every area of life, it gives the best solutions.
Subhanallah.
Alhamdulillah Azza wa Jal. We have the most balanced way of life and practical solutions that everybody can do. Those Muslims who invite others towards goodness, toward neki ki da'wat, who do neki ki da'wat, what rewards they will get for doing this year. But remember, whenever we do neki ki da'wat or any good deed, we must do it with a good intention. The niyat, if it's not there, the intention is not good, not pure, not clean, then the reward won't come. They must be followed up. And Bapa John always emphasizes, Islam, it has the most balanced, the most perfect way of life. And in this is the sunnah, the most perfect lifestyle, is the practical way of life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam. So what I like for myself, as a Muslim, I should love for my Muslim brother also. But remember, there's no forcing in Islam. La ikraha fi ad-deen. As Surah Baqarah verse 256 says, we can't force somebody, for example, somebody's a non-Muslim, we can't go and force him to become Muslim. We can't put a weapon to his head and say, no, if you don't become a Muslim, then I will hurt you, I will harm you. Or even a Muslim who is doing sinful things, we can't go and say, you know what, I will give you a hiding, I will hit you if you don't come and do good. Yes, we must do neki ki da'wat. And neki ki da'wat is done with, as the glorious Quran has stated in Surah An-Nahl, verse 125, that, اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ. The part of the verse, that invite towards your Lord, towards Allah Azza wa Jal. How? With wisdom. With good words, with wisdom and goodness. This is how we invite towards Islam, non-Muslims. A Muslim, he has twofold propagation. Because Islam is a missionary religion. Islam, we don't just keep it to ourselves. Because it's the best, the most perfect balance, perfect lifestyle. We want to take it to others as well. But with mu'idatun hasana, with advice, good nasiha, with good works, with good deeds and good actions as well. So how do we do this? The Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam taught us verbally and practically as well how to bring people towards Islam, bring Muslims to reform Muslims. So a Muslim, his duty is not just to take Islam to the non-Muslim and invite them to Islam, but also to reform the Muslims also. We can see the condition today. The condition today is the reality is most Muslims in the world don't practice Islam. Yes, they are believers, they are Muslims, they believe in Allah and His Rasul, Azza wa Jalla wa sallallahu alayhi wa sallam. But when it comes to the amal, the practicing part, this is lacking. Because one of the best da'wahs we can do, one of the best ways we can propagate Islam, we can give Islam to the non-Muslims and we can encourage Muslims to practice Islam is through good akhlaq.
Subhanallah.
If a person has good akhlaq, then this is doing amal. If you seek ilm, this is one thing. But a person who seeks ilm and does not do amal, he won't see no fruits. There's an Arabic proverb, muhawara. Al-ilmu bila amalin kashajari bila thamarin. That ilm, knowledge without amal, without action, is like a tree without fruits.
Same.
You won't get no benefit from there. Same. So the first step is to seek knowledge, pure, authentic knowledge of deen. The next step is to practice on that. And not just to keep it to yourself, but to take it to do da'wah to others as well. And da'wah starts in your home, with your children, that we must save ourselves. The Quran says we must save ourselves and our families from an-nar, the fire, which the fuel of the fire is men and stones. So we must start in our home. And by this, Baba Jan, our Shaykh al-Tariqat Amir al-Sunnah, the founder of Dawud Islami, Tamun Barakatuhum al-Aliyah, has encouraged us. One of the best ways is to create a madani mahol in your home.
Every Muslim is a muballigh. So there is a hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sahih al-Bukhari. Ballighu anni walau ayah. Convey on my behalf, even if it's a verse. So today the misconception is that inviting people towards righteousness is only the job of the imam or the job of muqarrir, a wa'idh, or this is the job of a khatib, or this is the job of a person who is a religious person. He is only responsible to calling people towards goodness, towards righteousness. Today we see that if someone wants to do some ithale sawab for their relatives or for their parents, they have to call someone because they think that, you know, these religious things, these are only for these people. And instead of like practicing themselves and practicing themselves like calling people towards goodness and try to learn these things and then implement on themselves, they are calling others. And in the same way, they think that inviting people towards goodness is only the job of specific people. But this is a great misconception that we need to rectify.
Ramazan, 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 Ramazan,